أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فاتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فتول والله بما تعملون بصير سورة البقرة آية 266 اس طرح سے کہ اس آیت کے مضمون پر کچھ گفتگو کروں میں آج مجلس انصار اللہ یو کے تین روزہ سرانہ اجتماع کے آغاز سے متعلق کچھ کہنا چاہتا ہوں آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے مجلس انصار اللہ یو کے کا تین روزہ سرانہ اجتماع اسلام آباد یو کے سے شروع ہو رہا ہے یہ جو آواز آ رہی ہے ٹرانسلیشن کی یہ کہیں تارے مل گئی ہیں اس کو ٹھیک کریں ورنہ یہاں ابھی بھی آواز آ رہی ہے بہتر ہے اس کو پہلے ٹھیک کریں پھر باقی بات کروں گا تو ساری دنیا میں یہ بد اثر پھیلے گا یہ آواز ساتھ ساتھ کلزے میں شامل ہو کر چلے گی پہلے بھی ایک دفعہ ہو چکا ہے اس کی احتیاط لازم ہے اس کا ترجمہ شاید یا بند کر دیا انہوں نے یا ٹھیک ہو گیا معاملہ ورنہ اس کا ترجمہ بھی ساتھ ساتھ سنائی دینا چاہیے تھا ہاں تو میں عرض کر رہا تھا کہ آج میری سے انصار اللہ یو کے کا تین روزہ سارا اجتماع اسلام آباد میں ہو رہا ہے اور ان کی طرف سے یعنی صدر صاحب انصار اللہ کی طرف سے گزشتہ ہفتہ 10 دن سے مسلسل مجھ پر دباؤ رہا ہے کہ میں اسلام آباد جا کر وہ افتتاح کروں اور مسلسل میں اس کا انکار کرتا رہا ہوں لیکن وہ بھی ماشاءاللہ دھت کے پکے ہیں اچھے دعا گو ثابت ہوں گے مگر میں نے واضح طور پر عرض کیا بار بار کہ یہ نہیں ہوگا پھر بھی ماشاءاللہ انہوں نے اپنی اس نیک کوشش کو ترک نہیں کیا اور یہ جو انہوں نے ضد لگائی تھی دراصل وہی وجہ ہے جو میں خصوصیت سے ان کی بات کا انکار کرتا رہا ہوں میرا سابقہ دستور ہے جو سب مجالس کے علم میں ہے کہ یو کے میں جتنے بھی ذیلی مجالس کے اجتماعات ہوتے ہیں ان کا افتتاح میں امیر صاحب یو کے سے کرواتا ہوں اور اگر وہ نہ ہوں تو ہمارے امام صاحب جو نائب امیر بھی ہیں اور دوسری تقریبات میں حصہ لیتا ہوں تو اول تو میں کسی وجہ سے اس دستور کو بدلنا نہیں چاہتا تھا ورنہ ہر مجلس کی طرف سے مجھ پر یہی دباؤ ہوگا اور یہی مطالبہ ہوگا کہ انصار اللہ کے اجتماع میں آپ نے اس دستور کو بدلا ہے تو ہمارے معاملہ میں کیوں یہ سوچے پن کا سلوک ہے. ایک تو یہ وجہ تھی, دوسرے یہ کہ ان کا اصرار اس لیے تھا کہ وہ مجھ سے زیادہ اپنے اجتماع کی حاضری بڑھانا چاہتے تھے اور یہ اطلاع دے بیٹھے تھے سب کو کہ ضرور جمعے سے پہلے پہنچ جائیں کیونکہ خلیفۃ المسیح افتتاح کریں گے. یہ درست ہے کہ اگر کسی مجلس میں خلیفۃ المسیح شامل ہوں, پہلے بھی یہی رہا ہے آئندہ بھی یہی رہے گا, تو ظاہر بات ہے کہ لوگوں کی حاضری بڑھ, یعنی اس اجتماع کی حاضری بڑھ جاتی ہے. لیکن اسے حاضری کو بڑھانے کا ذریعہ بنا کر سالانہ رپورٹ کا معیار بڑھانا یہ جائز نہیں ہے. خدام کی حاضری ہو, لجنات کی ہو یا انصار کی ہو, وہ سال بھر کی کوششوں کا آئینہ دار ہونی چاہیے. اگر تمام سال کوشش کر کے مجلس انصار اللہ میں ایک مستعدی پیدا کر دی جائے اور جماعت کے کاموں میں حصہ لینے کا ذوق شوق بڑھایا جائے اور اس طبی جوش اور ولولے کے نتیجے میں لوگ کثرت سے اجتماعات میں شامل ہوں, تو اچھی بابرکت بات ہے اور قابل تحسین ہے. مگر یہ نہ ہو تو خلیفہ وقت کو ذریعہ بنا کر اس دن کی حاضری بڑھانا یہ کوئی نیک اچھی بات نہیں ہے. اس لیے وہ سمجھیں یا نہ سمجھیں, یہ بات میں اشارتاً ان کی ذمہ داری کیے بغیر سمجھانے کی کوشش کرتا رہا مگر وہ بات پہنچی نہیں. اس لیے اب میں ساری دنیا کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ ایک طبی بات ہے کہ اگر کوئی شخص جو کسی بڑے علاقے سے ایسا تعلق رکھتا ہو کہ اس کی خاطر لوگ آئیں, اس کے آنے پر لوگوں کا آنا ایک طبی بات ہے, اس کا کوئی نقصان نہیں ہے. مگر کسی ایک دن اس کو بہانہ بنا کر اپنی حاضری بڑھا لینا یہ کارکردگی, اچھی کارکردگی کی علامت نہیں ہے. اس لیے انصار ہوں یا لجنات ہوں یا خدام ہوں, ہمیشہ اس بات کو پیش نظر رکھیں کہ سالانہ تربیت کے معیار کو بڑھائیں, یہاں تک کہ کسی ایک شخص کی خاطر نہیں بلکہ روزمرہ کی تربیت کے نتیجے میں دینی اغراض کی خاطر تمام ذیلی تنظیموں کے ممبر خدا کو راضی کرنے کے لیے دینی اغراض کی خاطر اکٹھے ہوا کریں. یہ جو خلیفہ وقت کے ساتھ تعلق ہے یہ بھی ایک دینی غرض ہے, مگر ان دونوں باتوں میں فرق ہے. روزمرہ کی تربیت کے نتیجے میں جو دین سے وابستگی پیدا ہوتی ہے وہ پھر اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ اس بات کی محتاج نہیں رہتی کہ کون آ رہا ہے اور کون نہیں آ رہا. اس وقت تو حالت یہ ہو جاتی ہے کہ ہم تو بن بلائے بھی جانا کی کوشش کریں گے, اور واقعتاً ایسا ہوتا ہے جیسا کہ ایک مصرے میں یہ کہا گیا ہے کہ ان پہ بن جائے کچھ ایسی کہ بنائے نہ بنے, بلانے کا محتاج نہ رہے انسان. جب دینی مقصد کا کوئی اجتماع ہو تو اس میں ذوق و شوق سے لوگوں کا حاضر ہونا ایک دینی تقاضا ہے. بس یہ وجہ ہے, میں اب وضاحت کر رہا ہوں, انہوں نے جو وعدہ کیا تھا انصار سے ان کی طرف سے عہد شکنی کوئی نہیں ہوئی, ان کو اس بات پر ملزم نہ کیا جائے. اپنی طرف سے جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے آخر وقت تک جو ممکن تھا انہوں نے کوشش کر دیکھی, مگر یہ میری مجبوری تھی جس کی وجہ سے وہ کوشش کامیاب نہیں ہو سکی. مجلس انصار اللہ یو کے میں عمومی طور پر مجھے توقع ہے کہ بیداری پیدا ہوئی ہے, اور اس بیداری کا ایک اظہار اس اجتماع میں اس مجلس سوال جواب کے کو داخل کر کے اس میں غیر جماعت اور غیر مسلموں کو بلایا جا رہا ہے, یہ اس نیک طریق پر کیا جا رہا ہے اس توقع پر کہ انشاءاللہ اس کے نتیجے میں بہتری بھی ہوں گی. اور اس معاملے میں اللہ تعالیٰ جماعت جرمنی کو جزا دے, سارے یورپ کے لیے وہ نمونہ بنی ہوئی ہے. چنانچہ صدر صاحب انصار اللہ نے جب اس خصوصی اجلاس کو عام دستور سے ہٹ کر جو یہاں کا دستور تھا انصار اللہ کے اس اجتماع میں شامل کرنے کی درخواست کی, تو خود ہی یہ کہا کہ جرمنی کو دیکھ کر ہمارے دل میں بھی یہ جوش پیدا ہوا ہے کہ ہم بھی ایسے اجتماعات اپنے سالانہ اجتماع کا ایک مستقل جز بنا لیں, تو اچھی بات ہے. اللہ تعالیٰ ان کو اس کی زیادہ اور زیادہ سے زیادہ غیر مسلموں کو خصوصیت سے اور غیر اہم مہمانوں کو بھی میں شامل ہونے کی توفیق بخشے. انصار اللہ کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں باقی ساری مجالس سے زیادہ ہیں. اس کے متعلق میں تفصیلی گفتگو نہیں کرنا چاہتا کیونکہ آج تحریک جدید کے آغاز کے اعلان کا دن ہے, نئے سال کے آغاز کے اعلان کا دن ہے. پھر دو تین نقطے جو پہلے بھی عرض کر چکا ہوں وہ آپ کو یاد دلاتا ہوں. انصار کی عمر وہ عمر ہے جس کے بعد پھر کسی اور مجلس میں شامل نہیں ہونا بلکہ دوسری دنیا کی طرف رخصت ہونا ہے. اس لیے جو دینی کاموں میں کمزوریاں رہ گئی ہیں ان کو دور کرنا اور ان کا ازالہ کرنا جو جس حد تک ممکن ہے انصار کو کرنا چاہیے, کیونکہ پھر اس کے بعد دوبارہ یہاں واپس نہیں آنا. اور اس پہلو سے خدام اور دوسرے ذیلی شعبوں سے مجلس انصار اللہ کو زیادہ مستعد ہونا چاہیے اور زیادہ ان کے دل پر بوجھ پڑنا چاہیے. انبیاء کا سب کا یہی حال رہا ہے, جوں جوں عمر بڑھتی ہے اور بڑھاپے کی عمر میں وہ داخل ہوتے ہیں کام کی ذمہ داریاں ان پر بڑھتی چلی جاتی ہیں اور پہلے سے زیادہ محنت اٹھاتے ہیں. چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے متعلق بھی یہی روایتیں ہیں کہ آخری ایام میں تو یوں لگتا تھا جیسے کوئی شخص غروب ہوتے ہوئے سورج پر نظر کرتے ہوئے جبکہ ابھی منزل دور ہو بہت تیزی سے قدم اٹھاتا ہے اور بار بار توجہ کرتا ہے کہ کہیں دن غروب نہ ہو جائے. اس کیفیت سے آپ نے آخری عمر میں کاموں کی بوجھ زیادہ بڑھا لیے اور زیادہ اس احساس کے ساتھ کہ جو کچھ بھی اب مجھ سے ممکن ہے میں کر لوں ان کی ذمہ داریاں ادا فرمائیں. بس انصار کا ایک یہ پہلو ہے جو پیش نظر رہنا چاہیے. دوسرا یہ کہ انصار کی ذمہ داریوں میں طبی طور پر ان سے نچلی تمام نسلوں کی ذمہ داریاں داخل ہیں. بچوں کی تربیت میں بھی انصار سب سے اچھا کردار ادا کر سکتے ہیں, خواتین کی تربیت میں بھی انصار سب سے اچھا کردار ادا کر سکتے ہیں. اس میں بالعموم نفس کی نورانی کا خطرہ باقی نہیں رہتا. اس پہلو سے مجلس انصار اللہ کو مستعد بھی ہونا چاہیے اور اپنی ذیلی تنظیموں کی تربیت پر بھی نظر رکھنی چاہیے. تربیت کے لحاظ سے ذمہ داری ادا کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ وہ خدام الحمدیہ کے انتظام میں دخل دیں, لجنہ کے انتظام میں دخل دیں, بلکہ گھر کے بڑوں کے طور پر ایک معزز شہری کے طور پر جس حد تک نیک نصیحت کے ذریعے وہ اپنی سے نچلی نسلوں کی تربیت کے کام سر انجام دے سکتے ہیں ان کو دینے چاہیے. اب میں اس مضمون کی طرف آتا ہوں جو میں نے بیان کیا ہے کہ نئے سال کا تحریک جدید کا اعلان ہونا ہے. الحمدللہ کہ تحریک جدید دفتر اول سال 60 میں داخل ہو رہا ہے, نہیں 60 سال پورے کر چکا ہے, اور دفتر دوم 50 سال پورے کر چکا ہے, دفتر سوم 29 سال اور دفتر چہارم 9 سال, اور اب یہ اپنے 61ویں 51ویں 30ویں اور 10ویں سال میں داخل ہوں گے. دفتروں کا جہاں تک تعلق ہے اس سلسلے میں میں نے رپورٹوں میں نظر کر کے محسوس کیا ہے کہ رفتہ رفتہ دفاتر کی تقسیم پر عہدے داروں کی اور کام کرنے والوں کی نظر نہیں رہتی اور عمومی طور پر تحریک کے چندے کو بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں, مگر دفاتر کے قیام کی جو غرض و غایت تھی وہ اس طرح پوری نہیں ہو سکتی. جب میں نے اعداد و شمار سے معلوم کرنے کی کوشش کی کہ دفتر چہارم نے کتنی ترقی کی ہے، دفتر سوم نے کتنی ترقی کی ہے، تو پتہ چلا کہ ایسا کوئی تذکرہ رپورٹوں میں موجود ہی نہیں تھا. پھر فیکس کے ذریعے بڑی بڑی یورپ اور امریکہ وغیرہ کی جماعتوں کو تحقیق کی گئی کہ آپ کے پاس اعداد و شمار ہوں گے، فوراً بھجوا دیں. تو ہر جگہ سے یہ معذرت آئی کہ ہم نے الگ الگ اعداد و شمار نہیں رکھے، اس لیے آئندہ سال ایسا کریں گے. تو تحریک جدید کے تعلق میں پہلی نصیحت تو یہ ہے کہ دفاتر کا انتظام تحریک جدید کے سیکٹری کے تابع الگ الگ ذمہ دار خدمت کرنے والوں کے سپرد ہونا چاہیے، تاکہ آئندہ کبھی اس بات میں کوئی کوتاہی نہ ہو. ہر تحریک جدید کا سیکرٹری اپنے ساتھ دفتر اول کا ایک نائب لگائے، ایک دفتر دوم کا، ایک سوم کا اور ایک چہارم کا، تاکہ ان کا الگ الگ ریکارڈ رکھے اور ان کا مقابلہ کرے. اور اس طرح آپس کے مقابلے کی وجہ سے ویسے بھی عمومی معیار خدا کی فضل سے بہتر ہوگا. دفاتر کی تقسیم دراصل بعض عمروں کے بدلنے کے نتیجے میں جو ایک قسم کے نسلی گروہ بنتے ہیں، ایک نسل سے تعلق رکھنے والے گروہ، ان کے پیش نظر کی گئی. دفتر اول کو جب 10 سال گزر گئے تو حضرت مسیح موعود نے یہ تجویز پیش فرمائی کہ دفتر اول کا الگ رجسٹر رکھ کر اس کا حساب الگ کر دیا جائے اور ایک دفتر دوم قائم کیا جائے جس میں نئے مجاہدین داخل کیے جائیں. اس طرح اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت کے اس حصے کو بھی قربانی کی توفیق ملے گی جو پہلے غافل رہا ہے، اور دفتر اول کی قربانیوں کے سائے تلے وہ بھی شمار ہوتا رہا ہے. بس اس گروہ کو اگر اس سائے سے الگ کر کے اپنی کارکردگی دکھانے کا کی طرح بلایا جائے تو ظاہر بات ہے کہ ایک بہت بڑی تعداد ان مخلصین کی ہاتھ آ سکتی ہے جو کسی وجہ سے تحریک جدید کے کاموں سے غافل رہے ہیں. جب یہ کچھ عرصے تک سلسلہ جاری رہا اور مفید ثابت ہوا تو پھر دفتر سوم کا اعلان تقریباً 31 سال بعد، یعنی 60 دفتر اول کے 31 سال کے بعد کیا گیا، اور پھر دفتر چہارم کا اعلان، یعنی اس کے آغاز کا اعلان میں نے آج سے 10 سال پہلے کیا تھا. مراد یہ تھی کہ گزشتہ عرصے میں جو نئے بچے بڑے ہوئے ہیں، نئے لوگ جماعت میں داخل ہوئے ہیں، ان پر نظر رکھنے کے لیے ایک الگ انتظام ہو اور الگ ملتزمین ان ذمہ داریوں کو ادا کریں. چنانچہ میں پہلی نصیحت تو یہ کرتا ہوں کہ ان دفاتر کی تقسیم کو مرود رکھتے ہوئے شعبوں کے اندر ایسے نائبین قائم مقرر کیے جائیں جو اپنے اپنے دفتر کا الگ حساب رکھیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جہاں اگر جماعت چھوٹی ہو اور یہ تقسیم ممکن نہ ہو تو جو بھی تحریک جدید کا سیکرٹری ہے وہی خود اپنے ذمہ یہ بات لے لے کہ وہ یاد رکھے گا اور ان سب کا ریکارڈ الگ الگ رکھے گا. جہاں تک تحریک جدید کی عمومی سال بہ سال ترقی کا تعلق ہے، خدا کے فضل سے جماعت چونکہ محض للہ قربانیاں کر رہی ہے اور خدا کی ذات دائم ہے، وہ آنی جانی نہیں ہے، اس لیے جو قربانیاں اس کے تعلق سے بجائے لائی جاتی ہیں ان کو بھی دوام عطا ہوتا ہے، کسی وقتی جوش سے تعلق نہیں رکھتے. اب 34 سے لے کر اب 94 آ گیا ہے، اور اس 50 سالہ دور میں خدا تعالیٰ کے فضل سے ایک بھی سال ایسا نہیں آیا جب کہ جماعت اس قربانی سے تھک گئی ہو اور اس کے قدم خوش پڑ گئے ہوں. اس کی وجہ یہی ہے کہ جماعت کی قربانیاں محض للہ ہوتی ہیں اور اللہ کی ذات کے حوالے سے ان قربانیوں کو دوام ملتا ہے. جس آیت کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی تھی اس کا ترجمہ یہ ہے: ومثل الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات اللہ، وہ لوگ جو اپنے مال اللہ کی رضا کی خواہش میں، اس کی تمنا میں اس کی حرص میں خرچ کرتے ہیں. یعنی ان کی مالی قربانی خالصتا للہ ہوتی ہے اور اللہ کی رضا کے لیے ان کے دل میں محبت اور اشتہا پائی جاتی ہے. تو ابتغاء مرضات اللہ کا مطلب ہے اس خدا کی مرضیوں کو ڈھونڈنے کے لیے ان کی خواہش میں ان کی لگن میں وہ مال خرچ کرتے ہیں. وَتَثْبِیتًا مِنْ أَنفُسِهِمْ, اور دوسری غرض ان کی یہ ہوتی ہے کہ مالی قربانی کے ذریعے ان کے ایمان تقویت پائیں اور ان کی نیکیوں کے قدم اقدام میں ثواب پیدا ہو, اور مالی قربانی سے وہ اپنے اعمال کی بھی حفاظت کریں اور ان کو ان نیک اعمال کی حفاظت کے لیے, یعنی گویا یہ اعلان کیا جا رہا ہے کہ مالی قربانی بہت ہی مفید نتائج پیدا کرتی ہے. یہ دو جائز اغراض ہیں, اس کے سوا کسی تیسری غرض کا ذکر نہیں ہے. اول سب سے اعلیٰ غرض اللہ کی محبت میں اس کی رضا کی خاطر اموال کو پیش کرنا تاکہ اللہ کی نظر پیار اور محبت کے ساتھ قربانی کرنے والوں پر پڑے, اور دوسرے اپنے اعمال کو جو نیک اعمال ہیں ان کو تقویت دینے کے لیے اور ان کو ثبات بخشنے کے لیے ان کی حفاظت کی خاطر مالی قربانی کی جائے. اب یہ دو باتیں ایسی ہیں جو جماعت احمدیہ کی مالی قربانی کی تاریخ میں بالکل نمایاں طور پر درست دکھائی دیتی ہیں. اللہ کی بات تو بہرحال درست ہونی ہے, مگر جماعت کی مالی قربانیوں کے آئینے میں جب ان دونوں باتوں کو عمل پیرا دیکھتے ہیں تو یہ مراد نہیں کہ اللہ کی بات سچی ہے, مراد یہ ہے کہ جماعت سچی ہے جس نے واقعتاً رضا باری تعالیٰ کی خاطر قربانیاں دی تھیں اور واقعتاً اپنے نیک اعمال کی حفاظت کے لیے یہ اقدام کیے تھے, اس لیے ان کا نتیجہ صاف دکھائی دے رہا ہے. جماعت کی مالی قربانیوں میں حصہ لینے والا گروہ اللہ کے فضل سے تمام نیکیوں میں صف اول میں ہے. شاذ کے طور پر ایسے آدمی آپ کو دکھائی دیں گے جو مالی قربانی میں تو اول ہیں لیکن باقی چیزوں میں پیچھے ہیں. بعض ایسے جن کو میں جانتا ہوں جو کمزور ہوتے ہیں اور مالی قربانی میں حصہ نہیں لیتے, آغاز میں یہی دکھائی دیتا ہے کہ وہ مالی قربانی میں حصہ لینے لگے ہیں لیکن دیگر اعمال کے لحاظ سے معیاری نہیں. لیکن کسی ایسے شخص کو میں نہیں جانتا جو مالی قربانی شروع کر دے اور دوسرے نیک اعمال میں محروم ہی بنا رہے. مالی قربانی اس کے دوسرے نیک کاموں کو بھی تکلیف بخشتی ہے, اس کا سلسلے سے تعلق پہلے سے زیادہ مضبوط ہونے لگتا ہے, دینی کاموں میں اس کا ذوق شوق پہلے سے زیادہ بڑھنے لگتا ہے. بس قرآن کریم کی یہ گواہی جماعت احمدیہ کے گزشتہ 100 سالہ کردار کے آئینے میں نہ صرف قرآن کی صداقت کا اعلان کر رہی ہے بلکہ جماعت احمدیہ کے نیک نیتوں اور پاک اعمال کی صداقت کا بھی اعلان کر رہی ہے. فرماتا ہے ایسے لوگوں کے ساتھ کیا ہوگا, ان کی مثال کیسی ہے, کا مثل جنت بے ربوت اصوابہ وابل, ان کی مثال ایک ایسے باغ کی طرح ہے جو بلندیوں پر واقع ہو, یعنی نیچے اترائی پر نہ ہو بلکہ پہاڑوں چھوٹی چھوٹی پہاڑیوں کی چوٹیوں پر جیسے جنتیں ہوں یعنی باغات لگے ہوں ویسی ہی ان کی کیفیت ہوتی ہے. اصوابہ وابل, ایسی جنتیں یعنی ایسے باغات جو پہاڑیوں کی چوٹی پر واقع ہوتے ہیں ان کی صفت یہ بیان فرمائی گئی کہ انہیں اگر تیز بارش بھی پہنچے تو ان کا نقصان نہیں کرتی, زائد پانی نیچے بہہ جاتا ہے اور ان کی جڑوں میں کھڑا ہو کر ان کو گلاتا نہیں ہے, اور ایسی جگہوں پر ویسے بھی شبنم پڑنے کے زیادہ امکانات ہوتے ہیں. پہاڑی علاقوں میں جو پہاڑوں کی چوٹیاں ہیں صبح آپ جا کے دیکھیں وہ بھیگی ہوئی ہوتی ہیں شبنم سے. تو فرمایا تیز بارش ہو تو وہ نقصان نہیں پہنچاتی بلکہ خوب پانی دیتی ہے, اور بارش نہ بھی ہو تو شبنم تو ان کے مقدر میں لکھی ہوئی ہے, وہ تو ہر صبح آتی ہے ان کے منہ دھلاتی ہے, اور شبنم کا اترنا چوٹی کی وجہ سے ایک اور فائدہ بخشتا ہے, ये शबनम क्योंकि बह नहीं सकती इसलिए वहीं जड़ों में जल्द होती है और जितनी भी शबनम है वो उनके लिए फायदेमंद साबित होती है। तो ना वादल यानी तेज बारिश उनको नुकसान पहुंचा सकती है बल्कि फायदा दे जाती है, ना हल्की बारिश से उनको कोई नुकसान पहुंचता है बल्कि वो ऐसा बाग है जो नश्वोनुमा पाता रहता है। इस मिसाल के बहुत से पहलू हैं। एक और एक पहलू जो इससे पहले मैंने बयान नहीं किया वो इसकी तरफ मैं आज मुतवज्जे करता हूँ, वो ये है कि जन्नत से मुराद अगर कई लोग हैं क्योंकि उनकी मिसाल दी गई है जो खुदा की रजा की वजह से बहुत बुलंद मकामात पर फायदे होते हैं, उनको जब खुदा ज्यादा रिज़्क़ अता करता है तो उनको नुकसान नहीं पहुंचता। उस रिज़्क़ के नतीजे में उनके रुझानात दुनिया की तरफ मायल होते हुए दुनिया की सिमत बहने नहीं लगते बल्कि किसी किस्म का कोई नुकसान उनकी ज़ात को उनके वजूद को गैर मामूली बरकत के नतीजे में नहीं पहुंचता बल्कि पहले से बढ़कर दीनी खिदमात में उनकी तवज्जो पैदा होती है, कुर्बानी में आगे बढ़ जाते हैं, ज़्यादा सरसब्ज़ और शादाब दिखाई देने लगते हैं। और अगर कभी सलाह आ जाए तो उनका रवैया ऐसा नहीं बदलता कि जिससे साबित हो कि जब तक खुशहाल थे कुर्बानियां करते थे, जब खुशहाल नहीं रहे तो कुर्बानियों से मुंह फेर लिया है, बल्कि वो शबनम भी उनकी कुर्बानियों के तरोताज़ा बागात को मजीद ताजगी बख्शती है और उनको मरने नहीं देती। बस ऐसे हालात रखने वाले लोग खा खुशहाली के दौर से गुजर रहे हों या तंगी के दौर से गुजर रहे हों, उनकी नेकियों की खेतियाँ सरसब्ज़ व शादाबी रहती हैं, उनकी कुर्बानियों के बागात हमेशा लहलहाते रहते हैं। ये बहुत ही बुलंद मकाम और मर्तबा है जो खुदा की खातिर कुर्बानी करने वालों को अता किया जाता है। और अल्लाह ताला ने खुद देखी कितने प्यार से कैसी अजीम शान मिसाल उनकी बयान फरमाई है। आतत उकुलहा ज़ेफ़ैन ज़ेफ़ैन, वो जब उसको शबनम भी पहुंचती है तो अपना फल दुगना देती है। ये एक मसला है जिसे समझना जरूरी है। बहुत बारिशें हों और बागों का फल ज्यादा कर देना ये तो समझ में आ जाती है बात, शबनम के बाद फल दुगना कैसे हो सकता है जबकि बज़ाहिर खुशहाली का दौर है। शबनम मरने तो नहीं देती लेकिन उस तरह फरावानी से पानी तो मुहैया नहीं करती जैसे मूसलाधार बारिशें किया करती हैं। ये दरअसल एक इजाफी चीज़ है जिसे समझना ज़रूरी है। वो लोग जो खुदा की खातिर तंगी में भी कुर्बानी करते हैं उनकी कुर्बानी का दर्जा अमारत की हालत की कुर्बानियों से ज़्यादा बड़ा होता है, खुसूसन जिसने अच्छे दिन देखे हों और अच्छे रहन सहन की आदत पड़ गई हो। जब उस पर तंगी का दौर आता है तो उसके लिए अपने खर्चों का कम करना बहुत मुश्किल काम हो जाता है, मगर जो खुदा की रजा की खातिर आला कुर्बानियां दे चुके हों उनके अंदर हमने वाक़ईतन ये रूह देखी है कि अपने पहले दिनों की कुर्बानियों को चूंकि कम नहीं करना चाहते इसलिए अपनी ज़ात पर ज़्यादा बोझ डालकर और अपनी दुनिया की ज़रूरतों को ज़्यादा काट कर फिर देते हैं। तो ज़ेफ़ैन का ये मतलब है, ये दुनिया के बागात में ये मंज़र आपको कहीं दिखाई नहीं देगा मगर रूहानी दुनिया के बागात में बैन ही यही मंज़र है जो दिखाई देता है। और मैं इसका गवाह हूँ क्योंकि कसरत से मुझे ऐसे लोगों के जिन पर ये वाक़ियात गुजरे खतूत आते हैं उनके दिल का दर्द मुझ तक पहुँचता है कि एक वक्त था हमें खुदा ने यह तौफीक बख्शी थी अब हम मजबूर हैं, चंदे कम करने को दिल नहीं चाहता तो मेरी बीवी ने अपना जेवर दे दिया, मैंने ये कर दिया, हमने अपनी जायदाद बेच दी। हैरत अंगेज़ कुर्बानियाँ हैं जिसकी वजह से दिल उनके इखलास के की गर्मी से पिघलने लगता है। तो कुरान का कलाम बहुत सच्चा कलाम है, किसी इंसान का बनाया हुआ कलाम नहीं है, वरना नामुमकिन था کہ کوئی انسان یہ منظر کشی کرتا اور یہ کہتا کہ جب پانی کم ہو جاتا ہے صرف شبنم پہ وہ باغ پلتا ہے اس کا پھل دگنا ہو جاتا ہے. کیسے دگنا ہو سکتا ہے؟ کیسے انسانی سوچ اس تناظر کو تصور کر سکتی؟ بس یہ الہی کلام ہے جو بالکل سچا ہے. اصابہا وابلن فآتت اوکلہا دیفین. یہ عجیب باغ ہے جو خدا کی محبت کا باغ ہے کہ جب اس پہ غربت کا دور آتا ہے، جب اس پہ تنگی کا دور آتا ہے تو پہلے سے دگنا پھل دینے لگتا ہے. یہاں ایک اور پہلو یہ ہے کہ اللہ کی نظر میں وہ پھل دگنا ہو جاتا ہے. ان کے اخلاص اور محبت کی وجہ سے، تنگی کی وجہ سے، پھر یہ بات نہیں رہتی کہ چونکہ امیر تھے اس لیے قربانیاں دیں، بلکہ یہ صورت ابھرتی ہے کہ رضائے باری تعالیٰ کی خاطر تھی. اب دیکھو تنگی بھی آئی ہے تب بھی قربانیاں دے رہے ہیں. ہر حال میں ان کی قربانیوں کا جذبہ قائم رہتا ہے اور اس پہلو سے ان پر زیادہ پیار کی نگاہ پڑتی ہے اور اللہ کی نظر میں ان کا پھل دگنا دکھائی دیتا ہے. اور یہ عام ان لوگوں کے ساتھ بھی یہ مضمون تعلق رکھتا ہے جو غربت کی حالت میں ویسی قربانیاں دیتے ہیں. یہاں موازنے کی بات نہیں ہوگی، بلکہ یہ مضمون ہوگا کہ خدا کے پیار کرنے والے بندوں میں سے کچھ وہ ہیں جو خوشحال ہیں. ان کی مثال ایسے ہی ہے جیسے چوٹی پر لگائے گئے باغ پر موسلا دھار بارش اثر دکھائے، اور کچھ ایسے ہیں جو غریب ہیں، بہت تھوڑا ان کو رزق ملتا ہے لیکن تھوڑے کے نتیجے میں جذبہ قربانی بڑھ جاتا ہے اور وہ ان سے بھی زیادہ مقامات حاصل کر لیتے ہیں، ان اپنے بھائیوں سے بھی زیادہ جن کو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بڑی نعمتیں عطا کی ہیں. اور یہ امر واقعہ ہے، اس میں ایک ذرہ بھی شبہ کی بات نہیں کہ ایسے بالعموم یہ ہے، یعنی ایک ایسی بات نہیں جو استثنائی ہو، بالعموم یہ دکھائی دیتا ہے کہ غربا میں قربانیوں کا معیار اونچا ہے. امرا میں آپ کو استثنائی طور پر ایسے قربانی کرنے والے دکھائی دیں گے جو تناسب کے لحاظ سے اپنے غریب بھائیوں سے آگے نکل جائیں، ورنہ بھاری اکثریت غربا کی وہ ہے جن کی روحانی کھیتی دگنے پھل لا رہی ہے کیونکہ وہ ذاتی تنگی کے باوجود اپنی روزمرہ کی ضرورتوں کو کاٹ کر قربانی کر رہے ہوتے ہیں. اور امرا میں بدقسمتی سے یہ رجحان پایا جاتا ہے کہ اپنی آمد سے جو خدا تعالیٰ ان کو وافر عطا کرتا ہے اتنا دیتے ہیں کہ ان کو یہ خطرہ نہ رہے کہ ان کے منافع کے معیار گر جائیں گے. اور یہ جو ذہن کی فکر ہے کہ ہم نے ابھی بہت سے کام کرنے ہیں، اور جائیداد بڑھانی ہے، اور کارخانے بنانے ہیں، تجارتوں کو اور طرح فروغ دینا ہے، یہ فکر ان کے منافعوں کے ایک بڑے حصے کو مزید دنیا طلبی کے لیے وقف رکھتی ہے. اس واسطے وہ یہ نقصان سمجھتے ہیں کہ دین کی خاطر اتنی قربانی کی جائے کہ دیگر ہمارے جو روزمرہ کے تجارتوں اور اموال کو بڑھانے کے مواقع ہیں ان سے ہم محروم رہ جائیں. یہ ان کو اپنے غریب بھائیوں سے یہ بات پیچھے رکھتی ہے. لیکن ان میں بھی اللہ کے فضل سے بہت بڑے بڑے قربانی کرنے والے ہیں، اور وابل کی جو مثال ہے ان پر اسی طرح صادق آتی ہے. اور ایسے آدمی خدا تعالیٰ کے فضل سے جماعت میں بڑھ رہے ہیں، کم نہیں ہو رہا ہے. مسلسل جماعت کی قربانی کی تاریخ پر نظر ڈال کر آپ دیکھ لیں، امرا میں جتنا پہلے قربانی کا رجحان تھا اس سے دن بدن بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور پہلے سے بڑھ کر وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اپنے باغات کو بلندی پر لگانے کے لیے کوشاں ہیں. فرماتا ہے لم یصبھا وابل فطل، معاف کرنا میں غلطی ہوئی، پہلے ترجمے میں نے کہہ دیا تھا وابل کو تل کے معنوں میں پیش کر رہا تھا، یہ غلط تھا. وابلون کے نتیجے میں ان کا رزق دگنا ہو جاتا ہے، یہ تھا قرآن کریم کا بیان. اس مضمون میں کی روشنی میں مجھے اس تفسیر میں ترمیم کرنی پڑے گی، اگرچہ روح مضمون اسی طرح وہی رہے گی، اس میں کوئی فرق نہیں. مطلب یہ ہے کہ امرا میں سے ایسے ہیں اگر وہ محض للہ قربانی کرتے ہیں تو ان کی دولتیں جب بڑھتی ہیں تو قربانیاں کم نہیں ہو جاتی. یہ مضمون ہے. یعنی وہ عمراء جو جن کی قربانیاں محض رضائے باری تعالیٰ کے لیے ہیں اور کوئی مقصد نہیں ہے, جب خدا ان کے رزق بڑھاتا ہے تو ان کی قربانیاں کم نہیں ہوتی. لیکن اگر ان کے رزق کم بھی کر دیے جائیں تو تب بھی قربانیاں کم نہیں ہوتی. فتل پھر وہ تل ان کے لیے کام آ جاتی ہے, یعنی شبنم ان کے کام آ جاتی ہے, ان کی قربانیوں پر برا اثر نہیں ڈالتی. یہ ہے جو قرآنی آیت کا مضمون ہے. جو پہلی تفسیر تھی امر واقعہ میں, کوئی ایسی بات میں نے اس میں نہیں کہی جو میرے روزمرہ کے تجربے کے خلاف ہو. وہ باتیں سب درست ہیں, لیکن قرآن کریم کی آیت کے حوالے سے یہ جو اب میں نے مضمون بیان کیا ہے یہی مضمون صادق آتا ہے. بس اس بات کو سمجھ لیں کہ وہ نظر میری بار بار چونکہ ہلکا سے پڑھ کے اٹھ جاتی تھی, میں نے غلطی سے وابل والی آیت کو تل سمجھ کر زیفین کا ترجمہ کر دیا. اسے درست کر لیا جائے. نئی تفسیر یا اصل تفسیر حقیقی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے پاک بندے جو میری خاطر قربانیاں کرتے ہیں جب میں ان کے رزق بڑھاتا ہوں اور موسلادھار رزق ان پر برسنے لگتا ہے, ان کی قربانیاں کم نہیں ہوتی, وہ بڑھ جاتی ہیں, دگنی ہو جاتی ہیں. اور جب غربت آتی ہے تب بھی وہ پیچھے قدم نہیں ہٹاتے, بلکہ وہی تل ان کی جنتوں کو مینٹین کرنے کے لیے کافی ہوتی ہے. یعنی غربت کے باوجود ان کے باغات پر بد اثر نہیں پڑتا. یہ مضمون 100% درست ہے. دوسرا مضمون بھی درست ہے کہ ایسے لوگ ہیں کثرت کے ساتھ جو محض رضائے باری تعالیٰ کے اعلیٰ مقام پر فائز نہ ہونے کی وجہ سے اموال جب ان کے بڑھتے ہیں تو قربانیوں میں پیچھے ہٹ جاتے ہیں. وہ مضمون بھی اپنی جگہ درست ہے, یعنی یہ غلط نہیں ہوا اس وجہ سے. اور ایسے ہیں کہ جب وہ امارت کے بعد غریب ہوتے ہیں تو قربانیاں پہلے سے بڑھ جاتی ہیں. یہ درست بھی, یہ مضمون بھی اپنی جگہ درست ہے. اس لیے کوئی ایسی بات نہیں جس کو آپ قطع سمجھیں, غلط سمجھیں. صرف تفسیر کے حوالے میں درستی کی ضرورت ہے اور کوئی تبدیلی کی ضرورت نہیں. واللہ بما تعملون بصیر. اور میں نے جو یہ عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں وہ دگنی ہو جاتی ہیں, یہ بات یعنی ان کی قربانیاں دگنی ہو جاتی ہیں, یہ بات درست ہے. کیونکہ یہ آیت کریمہ بتا رہی ہے کہ خدا کی گہری نظر تمہارے اعمال پر پڑ رہی ہوتی ہے اور اس کی نظر فیصلہ کرتی ہے کہ تمہارے اعمال کی کیا حیثیت ہے. بس وہ لوگ جو غریب ہونے کے باوجود اپنی قربانیاں بڑھاتے ہیں یقیناً ان کے مراتب بلند تر ہوتے ہیں اور نسبتی طور پر خدا کی نظر ان کو مراتب بتا کرتی ہے. اس پہلو سے کسی مسلمان غریب کو یہ شکوے کا حق نہیں کہ اللہ تو نے میرے امیر بھائیوں کو یہ دیا تھا اس لیے انہوں نے زیادہ قربانیاں کیں اور تیری زیادہ جزا کما گئے, بلکہ خدا تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ تمہاری معمولی قربانیاں بھی میری نظر میں ایک اعلیٰ مرتبہ اور مقام حاصل کر لیتی ہیں. اس کے بعد ایک آیت میں نے چنی ہے جو تنبیہ سے تعلق رکھتی ہے. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما اموالکم واولادکم فتنہ. اور یہ وہی مضمون ہے جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں پہلی آیت کے حوالے کے ساتھ, کہ بعض دفعہ اموال بڑھنا فائدے کی بجائے نقصان پہنچا دیتا ہے. تو وہ مضمون اس آیت کے تابع بیان ہونا چاہیے تھے یہاں. انما اموالکم واولادکم فتنہ. مال اور اولاد کا بڑھنا ایک نعمت ہے لیکن فتنہ بھی ہے. بعض دفعہ اموال بڑھ جائیں تو اموال کی لالچ بھی بڑھ جاتی ہے اور انسان خدا کی راہ میں قربانیوں سے محروم رہ جاتا ہے. بعض دفعہ اولاد بڑھ جائے تو بجائے اس کے کہ انسان خدا کے شکر میں ترقی کرے, اس اولاد کا فکر کہ اس کے لیے میں کیا چھوڑ کے جاؤں گا, دینی قربانیوں کی راہ میں حائل ہو جاتا ہے. فرماتا ہے واللہ عندہ اجر عظیم, لیکن یاد رکھو کہ خدا کی خاطر جو تم اپنے اموال جھونکتے ہو اور اپنی اولاد کے حقوق بظاہر کم کرتے ہو, یہ کوئی کمی نہیں ہے. اللہ کے پاس اتنا بڑا اجر ہے کہ یہ قربانیاں اس اجر کے مقابل پر کوئی بھی حیثیت نہیں رکھتی. فتق اللہ, بس اللہ کا تقوی اختیار کرو. مستطعتم, جس حد تک تمہیں استطاعت ہے. بہت ہی پیارا کلام ہے اس پہلو سے کہ تقوی بھی استطاعت کے مطابق. یہ ایک ایسا مضمون ہے جو کسی اور الہی کتاب میں, جس کا میں نے مطالعہ کیا ہے, مجھے کہیں دکھائی نہیں دیا. تقوی استطاعت کے مطابق کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح مال تھوڑا ہو اور انسان اس مال کی نسبت سے قربانی کرتا ہے, اس طرح اگر ایک انسان کی صلاحیتیں تھوڑی ہیں تو اس کا تقوی بھی بظاہر تھوڑا دکھائی دے گا. مگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تم استطاعت کے مطابق تقوی اختیار کرو تو میرے نزدیک تم ایسے شمار ہو گئے گویا تم نے جو کچھ تھا سب کچھ پیش کر دیا. تو تقوی استطاعت کے مطابق یہ پہلی دفعہ قرآن کریم میں ایک نیا مضمون پیش فرمایا گیا ہے. اور اس کے ساتھ فرمایا وَأَتِيُوا وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِأَنفُسِكُمْ, گویا کہ مال کی قربانی کا تقوی کی استطاعت سے تعلق ہے. یہاں مال کی استطاعت کہہ کر خرچ کرنے کا نہیں فرمایا, بلکہ تقوی کی استطاعت کے مطابق خرچ کرنے کا فرمایا. بہت ہی گہرا مضمون ہے, اگر ہم اس پر نظر رکھیں تو اس میں ہمارے لیے عظیم الشان فوائد مضمر ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی ایسی قربانی نہیں ہے جو تقوی کی استطاعت سے تعلق نہ رکھتی. تقوی کی استطاعت سے اگر قربانی بڑھ جائے تو وہ نقصان کا موجب ہے, فائدے کا موجب نہیں ہے. یہ بہت ہی گہری بات ہے جو اس میں بیان ہوئی ہے, اس کو خوب اچھی طرح سمجھ لیں. تقوی کی استطاعت کے اندر قربانیاں کرنا, یعنی ہر قربانی تقوی کی چادر میں لپٹی ہوئی ہو, کوئی عضو اس کا باہر نہ ہو. اگر تم قربانیاں بڑی بڑی پیش کر رہے ہو گے لیکن تقوی کی استطاعت سے باہر ہیں تو اس کا مطلب ہے یا ریا کی خاطر کر رہے ہو یا اور دیگر نفسانی اغراض کی خاطر کر رہے ہو, تو خدا کے ہاں وہ قبول نہیں ہوں گے. بس فرمایا قربانیوں میں یاد رکھنا تمہاری تقوی کی شان اور اس کے مقام اور مرتبے کے مطابق ہونی چاہیے, جس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ اس سے کم بھی نہ ہو. اپنے تقوی پر نظر رکھ کر قربانیاں پیش کرو. بس بعض لوگ جو محض حسد کے طور پر بعض قربانی کرنے والوں پر اعتراض کرتے ہیں اور جماعت پر اعتراض کرتے ہیں کہ جو ان کو مالی قربانی کی توفیق مل رہی ہے انہی کی عزت ہے یہاں, اول تو یہ بات درست نہیں ہے. جماعت میں مالی قربانی کا حساب دیکھ کر عزت نہیں کی جاتی. عزت ایک انسانی حق ہے اور ایک عام اسلامی اخلاق سے تعلق رکھنے والا معاملہ ہے, اس کا کسی کی مالی قربانی سے تعلق نہیں ہے. لیکن مالی قربانیوں والے کے لیے اگر دل میں محبت پیدا ہو اور اس کے لیے دعا زیادہ دل سے نکلے تو یہ ایک طبیعی امر ہے, اس سے روکا نہیں جا سکتا. بس یہ خیال دل سے نکال دینا چاہیے کہ مالی قربانی کی وجہ سے ہے, لیکن یہ بات درست ہے کہ مالی قربانی جو تقوی کی استطاعت کے مطابق ہوتی ہے وہ جتنا بڑھتی ہے اتنا بڑا ہوا تقوی دکھائی دیتا ہے. بس عزت اور احترام اگر دل میں پیدا ہوتا ہے, امتیازی سلوک کی بات میں نہیں کر رہا, وہ غلط ہے, وہ نہیں ہونا چاہیے, لیکن تبھی عزت اور احترام اگر دل میں پیدا ہوتا ہے تو اس آیت کی روح کے مطابق ہے. کیونکہ ایسے لوگ جو محض للہ قربانیاں کرتے ہیں, جب ان کی تقوی کی استطاعت بڑھتی ہے تب قربانیاں زیادہ ہوتی ہیں, ورنہ نہیں ہو سکتی. بس جو مالی قربانی میں آگے بڑھ جائے اور اس آیت کی روح کے مطابق آگے بڑھے. اس کا آگے بڑھنا اس کے بڑھتے ہوئے اور بلند تر ہوتے ہوئے تقویٰ کی علامت بن جاتا ہے, اور اس پہلو سے اللہ بھی اس قربانی کو قبول فرماتا ہے, اور یہی وجہ ہے جو ان لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا ہوتی ہے. ورنہ ریا کی خاطر باز دینے والوں کے متعلق جب پتہ ہوتا ہے, جن کے حالات سے ہم واقف ہوتے ہیں, تو ان کی مالی قربانی بجائے اس کے کہ ان کی عزت دل میں بڑھائے ان کو اور نظر سے گرا دیتی ہے. ان کے انداز پہچانے جاتے ہیں, ان کی ادائیں متقیوں سے الگ ادائیں ہوتی ہیں, اور ایسے لوگوں کا اگرچہ نام نہیں لیا جا سکتا, ناجائز ہے, مگر ایسے کہیں کہیں دکھائی ضرور دیتے ہیں. وہ اپنی بڑائی کے لیے یا اپنے اخلاص کو دکھانے کی خاطر بعض دفعہ قربانیوں میں بڑھ چڑھ کر بولی لگا دیتے ہیں, اور ان کا دیگر جو تقویٰ کا معیار ہے وہ دکھائی دے رہا ہوتا ہے کہ اس کے مطابق نہیں ہے. بس ہرگز جماعت میں ان لوگوں کے لیے کوئی غیر معمولی احترام نہیں پایا جاتا. اگر یہ کسی کے دل میں وہم ہے تو اس کو نکال دیں. یہ آیت کریمہ ہے جو ہمارے لیے رہنما اصول ہے, جو ہمارا نور ہے, جس کے ذریعے ہم ان امور کا جائزہ لیتے اور اللہ تعالیٰ کے منشا کے مطابق اپنے تعلقات کو ڈھالتے ہیں. وَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ, دیکھو اپنے تقویٰ کی استطاعت کے مطابق, اپنی استطاعت کے مطابق تقویٰ اختیار کرو. پہلی بات یہ. اس میں ایک اور بات یہ ہے کہ اس کے بغیر تمہاری سب قربانیاں ضائع جائیں گی. اگر تقویٰ کا معیار تم نے استطاعت کے مطابق نہ بڑھایا تو تمہاری باقی نیکیوں کے میدان میں آگے بڑھنے کا کوئی سوال باقی نہیں رہے گا. وہ قبول وہی ہونا ہے جو تقویٰ کے دائرے میں ہو. عجیب کلام ہے. اپنے تقویٰ کو اپنی استطاعت کے مطابق کرو. ہر شخص کو تقویٰ کی ایک استطاعت ادا ہوئی ہے, بعضوں کو کم بعضوں کو زیادہ. اس کے مطابق تقویٰ کو بڑھاؤ اور پھر سنو اور اطاعت کرو. انفقوا خیر لانفسکم, یہ بات سن لو. اب اگر استطاعت کے مطابق تقویٰ بڑھا لو گے تو پھر جو کچھ بھی خرچ کرو گے وہ تمہارے لیے بہتر ہے. وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, اور جو شخص بھی نفس کی کنجوسی سے بچایا جائے تو یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں. اب ہمارے ہاں جو اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ کی قربانیوں میں یہ بات دکھائی دے رہی ہے کہ دن بدن نفس کی کنجوسی کا معیار گر رہا ہے, اور اللہ کے تقویٰ کے بڑھتے ہوئے معیار کے پیش نظر قربانیوں کا معیار بڑھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ جماعت کو توفیق عطا فرمائے کہ ہمیشہ اس بلندی کی راہ پر گامزن رہے, تاکہ ہر سال جو قربانیوں کی جنت لگائی جائے وہ پہلے سے بڑھ کر اونچے ہوتے ہوئے مقامات پر نصب کی جائے, اور ہم اپنی تاریخ میں ایسی جنات کا ایک سلسلہ پیچھے چھوڑ جائیں جس کا ہر قدم پہلے سے بلند تر تھا, اور وہ باغات قرب الہی کو حصول کا ذریعہ تھے, اور ہر خدا کے فضل نے ان باغات کی نشو و نما میں حصہ لیا, اور جب خدا نے چاہا اور دنیا کی ابتلا میں وہ لوگ ڈالے گئے تب بھی وہ باغات یعنی قربانیوں کے باغات مر نہیں سکے, ان کی قربانیاں ہمیشہ بڑھتی چلی گئیں. تحریک جدید کے 50 سال اس بات پر گواہ ہیں. 21 صدی گزر چکی ہے کہ جماعت احمدیہ کے ساتھ ایسا ہی ہو رہا ہے. آئندہ بھی اپنے تقویٰ کی حفاظت کریں, آئندہ بھی اس میدان میں ہمیشہ آگے بڑھتے چلے جائیں. اب اس عمومی نصیحت کے بعد میں بعض قوائف مختصر آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یہ سال جو 93-94 کا سال ہے, اس میں جماعت احمدیہ عالمگیر کو 5,85,23,000 روپے کے وعدے کرنے کی توفیق ملی. اس میں سے 5,52,82,200 روپے وصولی ہوئی. یہ وصولی جو ہے یہ بظاہر کم دکھائی دے رہی ہے, مگر گزشتہ ہمارا تجربہ ہے کہ سال ختم ہونے کے بعد پہلے مہینے میں عموماً جو بقایا دار ہیں وہ اتنا روپیہ دیتے ہیں کہ وعدوں سے ہمیشہ آمد بڑھ جایا کرتی ہے. اس میں امید رکھتا ہوں کہ کہ ام سال بھی انشاءاللہ یہی ہوگا. پاؤنڈوں کے حساب سے انسٹرلنگ میں یہ رقم 12,45,200 پاؤنڈ بنتی ہے اور وصولی 11,76,200 پاؤنڈ ہے. اس وصولی میں جو انہیں جو بقائے میں بہت سی یورپین جماعتیں بھی شامل ہیں, اور میں نصیحت کرتا ہوں کہ آئندہ 15-20 دن کے اندر کوشش کریں, اگر وہ سارے وعدہ دہندگان کی وصولی پوری کر لیں تو یہ اصول ہے کہ ہمیشہ وصولی وعدوں سے بڑھ جایا کرتی ہے, کیونکہ تمام وعدہ دہندگان کے وعدے درج نہیں کیے جا سکتے. ایک بہت خاصی تعداد ایسی اہمیوں کی ہوتی ہے جو وعدہ کیے بغیر قربانیاں دیتے ہیں, بس اگر سارے وعدہ دہندگان اپنے وعدے پورے کر دیں تو وہ زائد رقمیں جو وعدوں کے بغیر دی گئی تھیں ہمیشہ وصولی کے معیار کو وعدوں کے معیار سے بڑھا دیتی ہیں. سال گزشتہ سے موازنے کے لحاظ سے 1992-93 میں اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ 10,87,836 کے وعدے دینے کی جماعت کو توفیق ملی تھی. 10,87,836 اور وصولی 10,91,919 تھی, یعنی وعدوں سے زیادہ. اس کی وجہ وہی ہے کہ سال کے عین اختتام پر اگرچہ وصولی کم تھی لیکن اس کے مان بعد اس دوران میں جو پیسے وصول ہوئے ہیں یا مان بعد وہ اگلے ایک مہینے کے اندر اندر ان کے بقاؤں کے حساب میں شمار ہو گئے اور اللہ کے فضل سے وصولی بڑھ گئی. ایک دو اور موازنے میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. تمام دنیا میں اللہ کے فضل سے پاکستان کی جماعتوں کو سبقت لے جانے کی توفیق ملی ہے, اور جرمنی جو ہمیشہ پاکستان کے ساتھ نیکیوں میں سبقت لے جانے کے مقابلے کرتا ہے وہ اس دفعہ پاکستان سے کافی پیچھے رہ گیا. تو پاکستان کی طرف سے جو شکوہ آیا کرتا تھا کہ آپ نے اس حال جرمنی کو آگے بڑھا دیا, ہمیں اس کی بہت تکلیف ہے. میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے جرمنی کو نہ صرف پیچھے چھوڑا بلکہ کافی پیچھے چھوڑ دیا. دوسرا جرمنی ہے, وہ دوسری پوزیشن اس نے برقرار رکھی. تیسرا امریکہ ہے جو پیچھے سے آیا ہے اور اللہ کے فضل سے تیسری پوزیشن تک جا پہنچا ہے. پھر برطانیہ ہے جو کم و بیش یہی پوزیشن اپنی برقرار رکھنے کی کوشش کرتا ہے. پھر کینیڈا ہے 5ویں نمبر پر, پھر انڈونیشیا ہے, پھر جاپان ہے, اور جاپان کی قربانی اور سوئٹزرلینڈ کی قربانی اللہ کے فضل سے فی چندہ دہندہ قربانی کے لحاظ سے غیر معمولی طور پر نمایاں ہے اور باقی سب ملکوں سے آگے ہے. موریشس بھی اللہ کے فضل سے آگے بڑھ رہا ہے, اور پھر 10ویں نمبر ہندوستان کا ہے. فی کس مالی قربانی کے لحاظ سے گزشتہ سال سوئٹزرلینڈ کی فی کس مالی قربانی یعنی تحریک جدید میں 163.9 یعنی قریباً 164 پاؤنڈ فی کس تھی, جو بہت بڑی ہے اللہ کی فضل سے. سارے دوسرے چندوں کے علاوہ فی تحریک جدید کے چندہ دہندہ 164 پاؤنڈ پیش کرے اللہ کے فضل سے بہت بلند معیار ہے. جاپان کو پچھلی دفعہ میں نے سنا دیا تھا کہ آپ ان سے پیچھے ہیں اس معاملے میں, انہوں نے زور لگایا تو وہ بھی 163 تک پہنچ گئے ہیں. 163.90 تک ان کی مالی کا قربانی کا معیار پہنچ گیا ہے. لیکن مشکل یہ ہے کہ سوئٹزرلینڈ اس سے بھی 11 قدم آگے نکل گیا ہے, اور اس سال سوئٹزرلینڈ کی فی کس مالی قربانی تحریک جدید کے لحاظ سے 174.38 پاؤنڈ پہ جا پہنچی ہے. اللہ تعالیٰ مبارک فرمائے. امریکہ 3rd نمبر پر ہے اور اس کی مالی قربانی کا معیار 65.38 ہے. امریکہ اور ان ملکوں میں فرق یہ ہے کہ امریکہ میں یا تو بہت امیر لوگ ہیں یا بالکل معمولی غریب لوگ ہیں, اور فی کس قربانی کے معیار کو بڑھانا آسان نہیں ہے، سوائے اس کے کہ امیر غیر معمولی توجہ سے اپنے غریب بھائیوں کا حصہ بھی ادا کرنے کی کوشش کریں اور فی کس معیار کو بڑھانے کے لیے خصوصی سے توجہ دیں. بیلجیم اللہ کے فضل سے تمام قربانیوں میں آگے بڑھ رہا ہے. یہ چھوٹی سی جماعت جو پہلے بالکل معمولی بے حیثیت جماعت سمجھی جاتی تھی، اب بہت تیزی سے ترقی کر رہی ہے، اور فی کس تحریک جدید کے مالی قربانی کے معیار میں 57.61 ان کا معیار ہو گیا ہے. حالانکہ اکثریت درمیانے درجے کے لوگوں کی ہے، بہت بڑی تعداد ہے جو عام گزاروں روزمرہ کے گزارے سے زیادہ آمدنی کما رہا ہے. بس اس کا مطلب ہے کہ وہ تل والا حال ہے ان کا، شبنم پڑتی ہے لیکن دگنی کھیتی میں کمی نہیں آنے دی، دگنے پھل میں کمی نہیں آنے دی. برطانیہ ان سے کافی پیچھے رہ گیا ہے، مگر برطانیہ میں بھی اکثر ایوریج اوسط درجہ کے لوگ ہیں، بہت زیادہ امیر بھی نہیں ہیں، اور بالعموم ترقی کر رہا ہے، اس لیے یہ بھی خاص دعاؤں کا محتاج ہے. جو ٹارگٹ دیے گئے تھے ان کے لحاظ سے جو جماعتوں کے فہرست بنتی ہے، ہاں جن جماعتوں کو تحریک جدید مرکزیہ نے ٹارگٹس دیے تھے کہ آپ اپنے مالی قربانی کو یہاں تک پہنچا دیں، جن جماعتوں نے وہ ٹارگٹ پورے کر دیے ہیں ان میں سب سے نمایاں نام لاہور کا ہے، پھر ربوہ، پھر کراچی، سیالکوٹ، کوئٹہ، پشاور، جھنگ، فیصل آباد، حیدرآباد، شاہتاج شوگر مل، اسلام آباد، حافظ آباد، گوجرانوالہ، مظفر گڑھ، ملتان، نواب شاہ اور آزاد کشمیر. جہاں تک گزشتہ سال کے مقابل پر غیر معمولی جد و جہد کے ساتھ مالی قربانی کو آگے بڑھانے کا تعلق ہے، اس میں گیانا کی جماعت نے غیر معمولی کام کیا ہے اور 794% زیادہ قربانی بڑھا دی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں گنجائش بہت تھی اور عموماً سستی پائی جاتی تھی، ابھی بھی اور گنجائش ہے اللہ کے فضل سے، انشاءاللہ ان کو آئندہ اور بھی زیادہ قربانی کی توفیق ملے گی. زیمبیا نے 104% قربانی میں آگے قدم بڑھایا ہے، سورینام نے 98%، اسپین نے 87%، سیرالیون نے شدید غربت کے باوجود اور سخت بدامنی کے حالات کے باوجود اس قربانی میں 44% اضافہ کیا ہے، گیمبیا نے 40%، آسٹریلیا نے 31%، بیلجیم نے 30% اور ناروے نے 23%. بیلجیم کا اضافہ اگرچہ 30% ہے جو باقیوں سے کم ہے، مگر پچھلے سال بھی ان کی قربانی کا معیار بلند تھا. اس سے آپ اندازہ کریں کہ بیلجیم کی جماعت تعداد میں بہت تھوڑی ہے، اس کے باوجود 8182 پاؤنڈ کی قربانی انہوں نے پیش کی ہے، اور ناروے جو ان سے تعداد میں دگنے سے بھی زائد ہے، اس کا 944 پاؤنڈ 9445 پاؤنڈ کی قربانی کا معیار ہے، جو اچھا ہے، لیکن بیلجیم کو اللہ تعالیٰ نے بہرحال قربانیوں میں زیادہ آگے بڑھنے کی توفیق بخشی ہے. جہاں تک جماعت کی ضروریات کا تعلق ہے، یہ اللہ پوری کرتا ہے، اس میں تو کبھی وہم کا شائبہ بھی میرے دل میں پیدا نہیں ہوا کہ چندے کم رہ جائیں گے ضرورتیں بڑھ جائیں گی. مجھے یاد ہے اسی سال ان کے جو وکیل سید شبیر احمد صاحب چندے وصولی کے ذمہ دار ہیں، چندوں کی وصولی کے، ان کی طرف سے مجھے تشویش کا پیغام ملا کہ ہم نے مہنگائی کے پیش نظر تمام کارکنوں کے الاؤنس میں 20% اضافہ کر دیا ہے، اور اب حیران ہے کہ یہ پورا کیسے ہوگا. انہوں نے مجھے وہ میرا جواب، جو میرے جواب کا ایک حصہ لکھ کے بھیجا ہے. دفتری تشویش کی کوئی وجہ نہیں، کوشش جاری رکھیں، مال تو اللہ ہی نے دینا ہے، کہتے ہیں یہ پیغام ملنے کے بعد جو پہلا دورہ کیا اس دورے میں وہ سارا 20% اضافہ حاصل ہو گیا بلکہ اس سے معاملہ بڑھ گیا. تو یہ ایک امر واقعہ ہے, اس تجربے کی بنا پر پورے یقین سے میں نے ان کو لکھا تھا. ہمیشہ یہی دیکھتا ہوں کہ ضرورتیں بڑھتی ہیں تو اموال خود مہیا کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ, پر اس پہلو سے کوئی فکر کی بات نہیں. صرف فکر کی بات یہ ہے کہ کبھی بھی ہماری مالی قربانیاں ہماری تقویٰ کی استطاعت سے آگے نہ نکلیں, اور ہمیشہ جب آگے بڑھیں تو بڑھتی ہوئی تقویٰ کی استطاعت کی نشاندہی کر رہی ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. قربانیوں کے بہت ہی عظیم شان مواقع اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے. بعض غریب ایسے بھی ہیں جنہوں نے جن کے پاس ایک ذریعہ بائی سیکل کا تھا ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے, وہ انہوں نے محض اپنا چندہ پورے کرنے کی خاطر جو توفیق سے بڑھ کر لکھوا دیا تھا بیچ دیا, اور اس کے نتیجے میں جو کچھ حاصل ہوا جماعت کو پیش کیا اور خدا کے حضور سرخرو ٹھہرے. بس ایسے لوگوں سے خدا کا یہ بھی وعدہ ہے کہ میں دنیاوی اموال میں بھی تمہیں ترقی دوں گا. اور واقعہ یہ ہے کہ جماعت کو جو خدا تعالیٰ نئی نئی توفیق عطا فرماتا چلا جا رہا ہے, استطاعت بڑھ رہی ہے, اس کا ہمارے پہلے قربانی کرنے والوں سے تعلق ہے جس کا پھل آج جماعت کھا رہی ہے. آج جو آپ کھیتی بوئیں گے وہ اپنی آئندہ نسلوں کے لیے بوئیں گے. روحانی طور پر تو اس کے فوائد ہمیشہ لازوال رہیں گے, مگر دنیاوی لحاظ سے بھی جماعت کی مالی استطاعتیں بڑھتی چلی جائیں گی. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے, اور خدا کے فضلوں کے نظارے دیکھ کر حقیقی معنوں میں اس کا شکر گزار بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ.